الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناهم من عبادنا وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم کے ساتھ جو نسبت اور تعلق عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ عظیم انعام اور احسان ہے کہ دنیا کی کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت شیخ نور اللہ برقدہ نے فضائل قرآن میں ایک روایت ذکر فرمائی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ قرآن عطا فرمایا اور پھر کسی اور صاحب نعمت کو جس کو اس کے علاوہ کوئی اور نعمت دی گئی ہے اس نے اس کے متعلق یہ سمجھا کہ جو نعمت اس کو دی گئی ہے وہ اس نعمت کے مقابلے میں جو مجھے ملی ہے بہتر ہے، تو اس نے قرآن کی شکل میں جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی اس کی ناقدری کی. قرآن کے ساتھ نسبت جس نوع کی بھی ہو، چاہے قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ہو یا قرآنی علوم و معارف جو تفسیر و حدیث اور فقہ کی شکل میں اور شریعت کے احکام کی شکل میں ہے، اس کو پڑھانے اور اس کو دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اور قرآن میں جو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفیناہم من عبادنا، کہ اس کے بعد ہم نے کتاب کے علوم کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا. یہ قرآن کے علوم کی وراثت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نسبت کا عطا کیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کا انتخاب اور برگزیدگی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو الذین اصطفیناہم من عبادنا سے تعبیر فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا، برگزیدہ فرمایا، ان کو ہم نے گویا قرآن کے علوم کا وارث بنایا. اسی آیت کی تشریح ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظر وافر. کیا انبیاء نے یا علماء انبیاء کے وارث اور جانشین ہیں اور انبیاء نے اپنی وراثت میں روپے پیسے دراہم و دنانیر نہیں چھوڑے, علم چھوڑا ہے. گویا یہ وہ وراثت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا. اور یہ بات بھی غور کرنے کی ہے, یہاں اس انتخاب کو تعبیر کیا گیا لفظ استفاء. عام طور پر قرآن پاک میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ استفاء کا استعمال حضرات انبیاء اور رسل اور ملائکہ کے لیے کیا گیا ہے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے کچھ افراد کو اپنا پیغام اپنے نبیوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے. مبین الناس اور انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام اپنے دوسرے بندوں اور انسانوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرماتے ہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ لفظ استفاء قرآن پاک میں ان ملائکہ کے لیے جن کو خاص طور پر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لے کر بھیجتے ہیں ان کے لیے, اور حضرات انبیاء اور رسول کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں تک اپنے احکام اور پیغام پہنچانے کا فریضہ عطا فرماتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا, برگزیدہ فرمایا حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علی نبینا آدم و نوح, حضرت آدم اور حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو, و علی ابراہیم و علی عمران اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کو اور حضرت عمران کے گھرانے کو دنیا کے لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں, کیونکہ یہ وہ گھرانے ہیں جن میں بڑی تعداد میں حضرات انبیاء پیدا ہوئے. بہرحال لفظ استفاء عام طور پر قرآن پاک میں حضرات انبیاء اور رسول اور ملائکہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفیناهم من عبادنا میں اس امت کے لیے اور خاص طور پر براہ راست اور بلا واسطہ اس امت کے علماء کے لیے استعمال فرمایا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو یہ علم دین کے ساتھ جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ بڑی عظیم نسبت ہے, اور اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اس کی نسبت سے ہمارے کیا فرائض منصبی ہیں, ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہر وقت اپنے دل و دماغ میں اس کو مستحضر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے تیار کریں اور ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی اور قصور ہم سے صادر نہ ہو اس کی ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اہل ایمان جو دنیا اور آخرت کی خوشحالی اور کامیابی حاصل کرنے والے اور پانے والے ہیں ان کی کچھ صفات اور کمالات کو سورہ مومنون کے شروع میں قد افلح المؤمنون کہہ کر کے بیان فرمایا ہے. اس میں سب سے پہلے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. آگے اور بھی کچھ اوصاف بتلا کر ایک جملہ یہ بھی فرمایا والذین ہم لاماناتہم واحدہم راعون کہ جو اپنے امانتوں کو اور عہد و پیمان کو ادا کرنے کا اور ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں اور ہم نے جو اس سلسلے میں عہد و پیمان کیے ہیں ان عہد و پیمان کی ادائیگی یہ بھی گویا کامیاب اہل ایمان کے مخصوص اوصاف میں قرآن میں شمار کی گئی ہے. یہ امانت کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں اللہ کی اس احسان کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اپنے دین کے علم کے لیے اس نے ہمارا انتخاب فرمایا. آپ اور ہم جس وقت اس میدان میں قدم رکھ رہے تھے یعنی حصول علم کی راہ کے لیے اپنے آپ کو جب ہم نے پیش کیا اور اس میں آگے قدم بڑھایا تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی ہمارے رفقا کی. لیکن آپ جانتے ہیں آپ نے جہاں بھی جس درسگاہ اور جس مدرسے میں علم حاصل کیا وہاں اس وقت پہلے سال میں آپ کے ساتھ جن جن طلباء نے اور آپ کے جن رفقا نے اس راہ میں چلنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس میں کتنے تھے جنہوں نے اس کو مکمل کیا ہو یعنی حصول علم کے اس دورانیے اور زمانے کو 8 سال کا 9 سال کا 10 سال کا اس کو مکمل کر کے اس نصاب کو گویا حاصل کر کے اپنے آپ کو اس سعادت سے بہراور کیا ہو. بڑی تعداد میں سے کچھ وہ تھے جو نکل گئے وہاں آخر تک آپ کا ساتھ نہیں دیا. پھر فراغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کا علم اپنے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے گویا موقع عطا فرمایا اس کی سعادت عطا فرمائی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے وہ آپ کے رفقا اور ساتھی جنہوں نے آخر تک علم حاصل کرنے میں آپ کا ساتھ دیا فراغت کے بعد انہوں نے اپنی لائن بدل دی اپنے زندگی کے اندر گویا اس لائن کو اختیار کرنے کے بجائے کوئی تجارت میں پڑ گیا کوئی کاروبار میں لگ گیا کوئی اور کسی کام میں. گویا علم کی امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچانے کا جو فریضہ اس پر عائد ہوتا تھا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں باب فضل من تعلم و علم میں یا علم کی وہاں جہاں یہ کہ بھائی علم مٹے گا وہاں بتلایا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو ہے ان کا ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن کا مقولہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم سے نوازا ہو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع اور برباد نہ کرے. یعنی علم کی امانت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس امانت کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا پورا اہتمام کرے. یہی گویا اس امانت کا حق ہے جو ہم پر لازم ہوتا ہے. ویسے بھی جب ہم کسی ادارے سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے عقد اجارہ بھی وجود میں آتا ہے اور عقد اجارہ کی نسبت سے ہم پر جو اس کے گویا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اپنے طور پر مستقل ایک واجب اور فریضہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کی ادائیگی میں اگر ذرہ برابر بھی خدا نہ خواستہ ہم کمی کے مرتکب ہوئے، کوتاہی کے مرتکب ہوئے، تو یہ چیز ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمارے اکابر اس کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، ایک ایک منٹ کو گویا پورے طور پر ادا کرنے کا ان کی طرف سے اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے، حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مظاہر العلوم سہارنپور کے بانی ہیں، کہ دوران درس اگر کوئی آدمی آ جاتا تھا اور فوری طور پر اس کو جواب دینا ضروری ہوتا تھا، اگر کوئی مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے آیا ہوتا تھا، تب تو چونکہ وہ مدرسے ہی کا کام ہوتا تھا، اس کو جواب دینا ضروری سمجھ کر جو ہے وہ اس وقت کو اپنے کام میں استعمال ہوا سمجھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی خاندان کا یا کوئی ذاتی کام کے لیے آیا ہوتا تھا اور ضرورت ہوتی کہ فوری طور پر اس کو فارغ کیا جائے، تو اس صورت کے اندر وہ اس سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کے پاس کتاب میں ایک کاغذ کا پرزا پڑا رہتا تھا، جس پر نوٹ کر لیتے تھے اتنے بجے اس کے ساتھ بات کی، شروع کی، اتنے بجے مکمل ہوئی، پانچ سات منٹ جو بات ہوئی وہ نوٹ کر لیا، اور سات مہینے بھر کے اس طرح جتنی باتیں ہوتی تھیں اس کو ملا کر، اگر آدھا دن ہوتا تو آدھے دن کی تنخواہ جو ہے وضع کرواتے تھے، اور اس سے زیادہ ہوتا تو پورے دن کی، گویا اتنا زیادہ ان کے یہاں اہتمام تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں ان حضرات کی تنخواہوں کی مقدار بھی بڑی قلیل ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں اس کا خاص اہتمام، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت تھانوی نور اللہ قدموں نے یہی بات اپنے کسی ملفوظ کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اس زمانے میں ایک عام معمول، امانت کا گویا معیار اتنا بلند تھا کہ کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں، خود ہی گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس ہر وقت ان کو اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں ہماری طرف سے کسی قسم کی کوتاہی کا صدور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہی چیز گویا ہمارے لیے بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ آپ کسی جگہ پر عقد اجارہ کے ذریعے سے کوئی کام کر رہے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی کے لیے اگر جیسے مدرسے میں ہماری تدریس کے لیے اگر پانچ گھنٹے مقرر کیے گئے ہیں، اب اگر ہم پڑھانے کے لیے تاخیر سے آتے ہیں، بجائے آٹھ بجے کے ہم سوا آٹھ بجے آئے، پندرہ منٹ تاخیر سے آئے، وہ پندرہ منٹ کا ہم نے کیا کی، خیانت کی۔ اب تنخواہ اگر آپ پوری وصول کر رہے ہیں تو گویا اتنا وقت جو ہم نے نہیں پڑھایا اس نام سے جو ہم نے تنخواہ لی ہے وہ ہمارے لیے شرعی اعتبار سے حلال قرار نہیں دی جائے گی، ایک حرام کا عنصر اس میں شامل ہوگا، اور یہی حرام والا عنصر دوسرے حلال والے حصے کو برباد اور ہلاک کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف خاص طور پر، گویا یہ حرام کی ملاوٹ جو ہے نا ہماری زندگیوں میں بھی اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ہماری اولاد وغیرہ، ان کی زندگیوں کے اندر بھی برائی کے اور ہلاکت کے شامل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک حلال کمائی کا اہتمام یہ بہت اہم ہے۔ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے ہر ایک نے ان کا نام سنا ہوگا، 17 سال ڈابھیل میں آپ نے پڑھایا ہے۔ ہمارے سابق محتمی حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ بیان فرمایا کرتے تھے، ان کے پاس انہوں نے کنز پڑھی تھی، کہا حضرت کا اوقات کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ لوگ آپ کے درسگاہ میں داخل ہونے پر اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے، کبھی ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ اس کی پابندی کا اہتمام۔ ان کے والد بزرگوار کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ ان کے والد جو تھے پولیس انسپکٹر تھے، اور پولیس انسپکٹر تھے وہاں بدایوں میں، وہاں غالباً بدایوں ہی ہے، وہاں ان کا وہ ڈیوٹی پر تھے۔ حضرت کو انہوں نے بچپن میں عصری تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے بٹھا بٹھایا تھا اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پروگرام اس جگہ پر ہوا جمعہ کے روز ان کی تقریر میں مانا بدر عالم صاحب چھوٹے تھے بچے تھے شریک ہوئے حضرت کا بیان سن کر علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا گھر آ کر والد صاحب کو بتلایا کہ میں اب یہ اسکول نہیں جاؤں گا میں تو علم دین حاصل کروں گا والد صاحب چونکہ دنیا کا علم پڑے ہوئے تھے پولیس انسپکٹر تھے اس لیے انہوں نے ان کو سمجھایا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو مدرسے میں ڈالیں سمجھایا سمجھانے پر بھی نہیں مانا تو پٹائی کی انہوں نے کہا مار ڈالو لیکن میں اب وہاں اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوں معاملہ پھر جو ہے فیصلے کے لیے حضرت حکیم الامت ہی کی خدمت میں پیش ہوا حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو نے ان کے والد سے کہا آپ کا بیٹا جب علم دین پڑھنا چاہتا ہے اپنے شوق سے تو آپ کیوں رکاوٹ بنتے ویسے ان کے والد بھی بڑے صالح تھے پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود فرماتے ہیں 16 سال کی عمر سے کبھی تہجد بھی ان کی سفر اور حضر میں فوت نہیں ہوئی اور روزانہ اس میں ذات کا سلسلے چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے بیت تھے روزانہ اس میں ذات 80,000 سے زائد کا ان کا معمول تھا اور دوسرے افراد الگ ہوا کرتے تھے انتقال کے وقت اپنے اولاد کو ان کہا تھا کہ اگرچہ میں تمہارے کوئی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں لیکن تمہارے پیٹ میں ایک روپیہ بھی حرام کا میں نے شامل ہونے نہیں دیا ہے ایک پولیس انسپکٹر کی طرف سے اس کا اہتمام یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تو بہرحال یہ مسئلہ جب حضرت حکیم الامت کی خدمت میں پیش ہوا حضرت حکیم الامت نے ان کے والد کو سمجھایا کہ جب یہ پڑھنا چلانا پھر مشورے میں طے ہوا ان کو پہلے سہارنپور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا گیا پھر تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں آئے اور ان سے جو علمی کام ہوئے ہیں آپ اہل علم ہیں جانتے ہیں تو اصل وہ حلال کمائے تو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ ہمارا عقد اجارہ ہوتا ہے اس عقد اجارہ کا تعلق تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تدریس کے معاملے میں ذرہ برابر بھی اوقات کے اندر کوئی کمی نہ کریں جو وقت مقرر ہے 8 بجے تو 8 بجے ہمیں باقاعدہ وہاں حاضری دینی چاہیے آج کل اس معاملے میں بڑی غفلت ہوتی ہے بعض لوگ 2-4-5 منٹ تو مؤخر کر ہی دیتے ہیں یوں سمجھتے ہیں 5 منٹ سے کیا ہو گیا میں وہاں جو اس موضوع پر ہمارے ایک بزرگ کا قصہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کہا کرتا ہوں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں 5 منٹ آپ نے تو 5 منٹ تاخیر کی لیکن آپ کے پاس پڑھنے والے 30 طلبا ہیں ان میں سے ہر ایک کے 5 منٹ برباد ہوئے نا تو 30 کو 5 میں ضرب دو گے تو 150 منٹ طلبا کے 150 منٹ اور آپ کے 155 منٹ جائے کہنے کو تو 5 منٹ تھے لیکن حقیقت میں نقصان 155 منٹ کا ہوا تو یہ معمولی چیز نہیں ہے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے ہمارے اکابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہ آج بھی وہ قصہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سبق کا اسباق کی پابندی کا اتنا زیادہ اہتمام تھا فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ قدیم میں وہاں رہتا تھا مظاہر میں جب دورے میں تھا اس وقت اور حضرت جو ہے وہاں پڑھاتے دفتر والی جگہ اور حضرت وہاں مدرسہ قدیم میں جہاں دار الحدیث ہے وہاں پڑھاتے تھے کہ ایک مرتبہ اتنی تیز بارش اور پانی بھی جو ہے گھٹنوں بھر تو کہ میں یوں سمجھا اتنی سخت بارش میں تو حضرت کہاں پڑھانے گئے ہو بجلی بھی چلی گئی تھی تو کہا اس کے باوجود تھوڑی بارش دھیمی ہوئی میں نے باہر نکل کر وہاں جو چائے کی دکان لاری والے تھے ان سے پوچھا انہوں نے کہا حضرت تو اپنے وقت پر پہنچ گئے وہاں کہ میں دوڑا بھاگا جب گیا تو دیکھا کہ دار الحدیث میں لائٹ نہیں تھی بجلی نہیں تھی وہاں موم بتی کی روشنی میں حضرت شیخ سبق پڑھا رہے تھے اور حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہر جو آج کل ناظم ہیں مظاہر کے انہوں نے خود ابھی ڈھابے تشریف لائے تھے گزشتہ سال یا اسی سال یاد نہیں رہا تو وہ انہوں نے قصہ سنایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جب بخار ہوتا تھا تو چھٹی کرنا تو درکنار 2 گھنٹے پڑھاتے تھے حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ جو صدر مدرس تھے جن کے پاس ترمذی شریف ہوا کرتی تھی تو حضرت جب پڑھانے کے لیے آتے تھے تو ان پر کہلوا دیتے تھے کہ آج آپ کے گھنٹے میں آپ کے گھنٹے میں بھی میں پڑھاؤں گا مجھے بخار ہے آج تو بخار ہونے کی صورت میں ڈبل وقت پڑھاتے تھے گویا میں ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا اس سلسلے میں وہ بتلانا چاہتا ہوں وہ ایک دو منٹ تاخیر کرنا تو کیا دور کی بات رہی, وہ بہت زیادہ اہتمام اپنے اوقات کا, تو اپنے سبق کے اندر حاضری کی کوشش ہمیں پابندی سے کرنی چاہیے, کبھی ناغا نہیں ہونا چاہیے. ناغا سے ویسے بھی ہم ہمارے اکابر بتلاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے برکات ختم ہو جاتی, کمی ہو جاتی ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اس کی پابندی کا, یہ ہمارے فرض منصبی کا تقاضا ہے, اور اس میں ہم, اور پھر طلباء کے اوپر جیسی شفقت توجہ ہونی چاہیے, ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر ان کے ساتھ پڑھانے کا, چاہے وہ بڑے مدرسوں میں پڑھاتے ہوں یا مکتب میں, ان کے جیسے ہم اپنے اولاد کے متعلق اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو نعمت علم سے نواز دے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ اس کو علم سے آراستہ کریں, تو وہی کوشش ہماری اپنے ہر ہر شاگرد اور ہمارے پاس پڑھنے والے ہر طالب علم کے متعلق ہونی چاہیے. ویسے بھی یہ جو ہے ہماری روحانی علمی اولاد ہے, وہ نسبی اولاد ہے اور یہ علمی اولاد ہے, بلکہ یہ نسبی اولاد پتہ نہیں بڑی ہونے کے بعد ہماری کوئی خدمت کرے یا نہ کرے, کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. خاص کر کے اس زمانے میں ان سے کوئی توقع رکھنا, یہ جیسا کہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ علمی اولاد ہے, اللہ تعالیٰ ان سے جب علم کی اشاعت کا کام لیں گے اور بڑے ہونے کے بعد ان خدمات کو ان فرائض کو انجام دیں گے, ان کے ذریعے سے اللہ کے جتنے بندوں کو ہدایت ہوگی اور دین جن کے پاس پہنچے گا اور جن کی زندگیوں میں دین آئے گا, ان سب میں ہمارا حصہ ہوا ہے. ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ نے مسلم شریف کی روایت, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ, ان صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح یدول. تو علم کا سلسلہ ان ہماری اس علمی اولاد سے جاری ہونے والا ہے, ان کے ساتھ شفقت و محبت ہمیں اپنی سگی اور حقیقی اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کے اخلاق کی درستگی, ان کے اوپر نگرانی, ہماری کوشش یہ ہو اسی طرح یہ بن جائے, اس کی زندگی میں دین آ جائے. جب یہ زندگی میں دین آئے گا تو یہی نہیں, اس کے بعد بھی اس کے واسطے سے اللہ کے جن بندوں, اس کی نسلوں میں اور اسے اس کے پاس پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی زندگیوں میں آئے گا, ان سب کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا. ایک صدقہ جاریہ ہے کا سلسلہ جاری ہوگا. تو بہرحال یہ اپنے پاس پڑھنے والے ان طلبہ کے اوپر شفقت کا اور ان کے اوپر توجہ اور ان کی خیرخواہی کا ایک جذبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اے نبی, یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, اس کے افسوس میں کہیں آپ ان کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. گویا آپ کے قلب مبارک کے اندر ان کی ہدایت کی اتنی طلب اور تڑپ تھی کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو اتنا غم تھا کہ باری تعالیٰ کو آپ کو اس پر تسلی دینی پڑی اور روکنا پڑا, اتنا زیادہ نہیں کہ اس میں آپ ہلاک ہو جاؤ. تو ہمارا ایک تعلق اپنے پاس پڑھنے والے ان طلباء اور شاگردوں کے ساتھ اسی نوع کا ہونا چاہیے, اور ان کے ایک ایک منٹ ان کا, آج کل تو ویسے بھی مکتب میں کام کرنے والے ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں لوگوں کے مزاجوں میں آج کل جو ہے دنیاوی تعلیم کی جو وقت اور اس کی قدر و قیمت بڑھتی جا رہی, اس کے نتیجے میں دینی تعلیم کے معاملے میں پہلے تو ایک تھا زمانہ کہ مکتب کے اندر حاضری کا عوام کی طرف سے بھی بڑا اہتمام کیا جاتا تھا, بچوں کو بر وقت بھیجا کرتے تھے. اب تو یہ حال ہو گیا کہ دیر سے آتے ہیں اور ٹیوشن کے نام سے, اسکول کے نام سے, ابھی تو ایک گھنٹہ بھی آ کر کے وہ بچہ بیٹھا نہیں ہے اور آدمی بلانے کے لیے آ جاتا ہے. اب ہمیں یہ تو ہم ان سے جھگڑنے سے رہے, اور ان کے جو ہے ان کے دلوں میں اس کی وقت بٹھانے کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے وہ اپنی جگہ پر, لیکن بہرحال یہ بچہ جتنی دیر کے لیے بھی ہمارے پاس آ گیا اللہ کی ایک امانت ہے, یہ سمجھ کر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ توجہ اور اہتمام سے ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں اور دینی علوم سے واقف کر سکتے ہیں, اس میں ہمارے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. مکتب میں پڑھانے کے طریقے سلسلے وہ بھی الحمدللہ آج ہمارے دور میں، ایک زمانہ تھا اس سلسلے میں باقاعدہ مستقل کوئی پروگرام نہیں ہوتے تھے، اس سلسلے میں کوئی رہنمائی اور ہدایت کا انتظام نہیں تھا، آج تو ایسے ادارے، ایسے اشخاص، ایسے افراد ہیں جو مستقل مکاتب میں کس طرح تعلیم ہونی چاہیے، کون سا طریقۂ تعلیم، مختلف طرق تعلیم ہیں جو لوگوں نے اپنے تجربے سے جو ہے اس کو مفید اور کارآمد سمجھا، اس کو کتابی شکل میں بھی لیا اور عملی طور پر بھی اساتذہ کو بتلانے کے لیے ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں یعنی جو لوگ ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان پروگراموں میں بڑے شوق اور رغبت سے شرکت کریں۔ آج تک مصیبت یہ ہو گئی کہ جب ان مکتب کے اساتذہ کو یوں کہا جاتا ہے، کوئی ایسا ماہر تعلیم آتا ہے اور کوئی اس کا پروگرام بنایا جاتا ہے کہ بھائی آپ آئیے، آپ کو طریقے تدریس، طریقے تعلیم سے واقف کریں گے، بچوں کو کس طرح ہم آسانی کے ساتھ یہ چیز سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس وقت بعض ہمارے اہل علم جو ہیں یہ جملہ اپنی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے بولا کرتے ہیں کہ اتنے سال ہم نے مدرسے میں لگائے یا جگ ماری، نعوذ باللہ۔ یہ طریقہ علم کے پڑھانے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے یہ وہ آپ کو نادان نہیں سمجھا جا رہا ہے، یہ تو جو ہے نا علم ایک ایسی ترقی پذیر چیز ہے کہ اس میں نئے نئے راہیں کھلتی ہیں، تو جو نیا راستہ نکلا ہے آپ کو اس سے واقف کیا جا رہا ہے، اس سے نعوذ باللہ آپ کی علمی صلاحیت کے اوپر کوئی بے اعتمادی یا آپ کے متعلق یہ خیال کہ آپ ان چیزوں سے واقف نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک گویا آج کے دور کے اعتبار سے، آج کی ذہنیت کے اعتبار سے، آج کی تباہی جو بچوں کی اس کے اعتبار سے ہم ان بچوں کو علم سکھانے کے معاملے میں کیسا مانوس کر سکتے ہیں، کیسا کوئی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے تجربے سے ان طریقوں کو مفید اور مؤثر پایا، ان کا احسان ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیں بھی بتلانے کے لیے تیار ہیں، یہ کوئی اپنے سینوں میں چھپا کر لے کر نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ ہمیں بھی بتلا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اس پر آپ کی علمی صلاحیت اور آپ کی علمی استعداد کے اوپر بے اعتمادی نہیں، اس لیے ایسا جملہ جو بولا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے سال مدرسوں میں نکالے جک ماری، یہ حقیقت میں گویا اپنے آپ کو لوگوں کے ایسا جملہ بول کر لوگوں کے سامنے کم قیمت یہ کرنا ہے۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی تعلیم یہ ہے، الکلمۃ الحکمت دالۃ المومن فحیث وجدھا فہو احق بہا، کہ نادانائی اور سمجھداری کی بات ایک مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں مل جائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ جیسے ہماری کوئی چیز گم ہو گئی ہو، قلم آپ کا گم ہو گیا ہے، آپ مسجد سے نکلے دروازے ایک طرف دیکھا باہر کہ وہی قلم پڑا ہوا ہے، تو کیا آپ اس قلم کو دیکھ کر کسی سے پوچھیں گے یہ قلم میں لے لوں میرا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ آپ کسی کو پوچھے بغیر جھپٹ کر، بلکہ کوئی آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو دھکا مار کر پھینک دیں، کیوں روکتا ہے، یہ تو میرا ہے۔ تو جیسے اپنی گمشدہ چیز لینے کے معاملے میں آپ کسی کو پوچھتے نہیں، کسی کی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے ہر اچھی بات ہمیں مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں اپنی طرف سے کسی غفلت اور کوتاہی کا مرتکب نہ ہو۔ یہ تعلیم کے مختلف سلسلے اور طریقے جو آج کل بتائے جا رہے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل کرنے چاہیے، اس سے واقفیت حاصل، اپنے پاس پڑھنے والے بچوں پر باقاعدہ کون سے بچے کے لیے کون سا طریقہ مؤثر اور مفید ہو سکتا ہے، مزاج طبیعتیں جو ہے مختلف ہیں، کسی کے لیے ایک طریقہ مفید ہے، دوسرے کے لیے دوسرا طریقہ، ہم ان تمام طریقوں سے واقف ہوں گے تو اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو آسانی سے یہ ساری چیزیں ہم عطا کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں واقف ہونے کی ضرورت ہے، ان بچوں کی تربیت، مدرسے میں آنے والے بچے وہ صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں، ان کا لباس کیسا ہے، شریعت کے مطابق نہ ہو باقاعدہ ان کی مزاج، ان کی ذہن سازی، ان کا ذہن ایسا بنایا جائے بیٹا یہ تم نے جو پہنا ہے وہ تو ایک مسلمان کا لباس نہیں ہے، یہ تو مشرکوں اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور ہمارے نبی
فلاں سن نے ہم کو بتلایا من تشبہ بقومی فہو منہم, کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے, ایسا لباس ہمیں نہیں پہننا چاہیے. اس کا ذہن ایسا بنایا جائے کہ وہ خود جا کر کے اپنے والدین سے مطالبہ کرے کہ یہ لباس میں پہننے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے تو شریعت کے مطابق لباس پہنائے جائیں, صاف صفائی کا اہتمام, اس کے اندر آداب اخلاق, آوے تو سلام کرتا ہوا, آوے جاوے تو سلام کرتا ہوا, گھر میں اپنے بڑوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بڑے بھائی بہنوں سے, گھر کے دوسرے لوگوں سے کس طرح اس کو پیش آنا ہے وہ بھی آپ آداب اس کو بتلائیں, نماز کے طریقے سے واقف کریں. پھر وہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں, اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کریں. پرانے زمانے میں جو اساتذہ ہوا کرتے تھے ماشاء اللہ, ان چیزوں کا اہتمام خود بھی آپ اپنی نمازوں کا اہتمام, تو یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے اور گویا ایک عجیب چیز ہو گئی کہ اہل علم کو نماز کی پابندی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے, گویا ہماری سطح اور ہمارا معیار اتنا گر گیا کہ آج اب جو عوام کو گویا نماز کا اہتمام اور اس کی پابندی کی جو تاکید کی جاتی ہے وہی سلسلہ اب اہل علم میں کرنا پڑے. آج وہ دن آ گئے, آج اس کا تصور بھی ہم کر سکتے نہیں تھے. ایک عالم کی شان تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کی زندگی پوری بستی اور پورے محلے جہاں وہ دینی خدمت انجام دے رہا ہے اس کے حق میں ایک نمونہ ہوتی, لوگ ہر چیز میں اس کو بتلا دے, دیکھو فلانے مول صاحب کس طرح نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, کس طرح سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں, کس طرح ان کے معاملات شریعت کے مطابق ہیں, کس طرح ان کے اخلاق اتنے پاکیزہ اور اتنے اونچے ہیں. گویا ان کا وجود آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر, اپنے محلے میں, اپنی بستی میں, اپنے علاقے میں جہاں مکتب کی خدمت انجام دے رہے ہیں, اپنے عملی طور پر ایسی مثال قائم کریں کہ آپ کا گویا آپ کی شخصیت کو لوگ نمونے میں پیش کریں. بھائی نماز کی پابندی دیکھنی ہو فلانا مولوی صاحب کو دیکھو, معاملات کی درستگی دیکھنی ہو ان کو دیکھو. آج تک کبھی کسی ایک آدمی کا بھی پیسہ کھوٹا نہیں کیا. اخلاق دیکھنے ہوں, نگاہوں کی پاکیزگی دیکھنی ہو, آج تک کبھی کسی غیر عورت کے سامنے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. غیر مسلموں کی عورتوں تک کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں, اور اسی طرح اخلاق اچھا سلوک دیکھنا ہو تو جیسا بڑا اکرام بڑوں کا کرتے ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, بڑی عمر کے والے کے ساتھ جو توقیر ملم یوقیر کبیرانہ وہ اس کے اوپر جو عمل ان کا ہوتا ہے کہ بھائی توقیر بڑوں کی, وہ ان کا مزاج. گویا آپ کی ہر چیز ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو مثال کے طور پر, نمونے کے طور پر پیش کریں. ہمارے اسلاف جو تھے ان کی زندگیاں واقعات ایسی تھیں, آج ہم میں اور ان کے اندر وہ موافقت باقی نہیں, بڑی خلیج آ گئی, اور دھیرے دھیرے آئندہ ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کے گویا عملی طور پر ان شکلوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے کہ بھائی اعلیٰ اخلاق کیا ہوا کرتے ہیں, عمدہ معاملات کی درستگی کیسی ہوا کرتی ہے, لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا کیسا ہوا کرتا ہے. لوگ اس کو ایسے اس سے اجنبی بن جائیں کہ بھائی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. آج دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہیں, لیکن ہم جو ہیں ہم ایسے برائیوں کے تابع نہ ہوں. ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, لوگ اگر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں بن سکتا, ہمارے لیے کوئی مہارا نہیں بن سکتا کہ مولوی صاحب کیا کریں, ماحول ایسا ہے, زمانہ ایسا ہے. ارے ہوگا زمانہ ایسا, ہم تو اس قوم سے اور اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں جو زمانے اور ماحول کو بدلنے کا کام کرتے ہیں. برائیاں اگر پھیلتی ہیں ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے ہمیں اپنی کوششوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی محنتوں کو لگانا ہے, استعمال کرنا ہے. بھلائیاں اگر کم ہو رہی ہیں ان بھلائیوں کو عام کرنے کے لیے, نیکی کے ماحول کو عام کرنے کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام. اور دیکھیے آپ خالی مکتب کے مدرس ہیں اور ایک ملازم ہیں, ایسا نہیں, بلکہ جس بستی میں, جس محلے میں آپ مکتب کی خدمت انجام دے رہے ہیں, یوں سمجھیے کہ اس محلے کی دینی سربراہی کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس محلے کے ہر فرد, چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مرد یا عورت ہو, بچہ ہو یا جوان ہو, ہر ایک کی تعلیم و تربیت آپ کے ذمہ ہے. آپ مسجد میں باقاعدہ لوگوں کو ہفتے میں ایک دن ایسا بھی ہو کہ اس میں نمازوں کا طریقہ سکھلائیں, ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہو کہ لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھلائیں. اسی طرح کوئی ایک دن ایسا بھی ہو کہ معاملات میں جو برائیاں چل رہی ہیں آپ ان برائیوں سے لوگوں کو واقف ہوئیے, تم اس طرح خرید و فروخت کرتے ہو, تم اس طرح کرتے ہو, یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, اس کی وجہ سے گویا تمہاری کمائی میں حرام آئے گا, اور حرام آئے گا تو سارا معاشرہ خراب ہوگا, آپ بھی برباد ہوں گے, آپ کے گھر والے اور پورا معاشرہ برباد ہوگا. گویا اسی طرح رسم و رواج شادی کے موقع پر, غمی کے موقع پر, یا اور جو رسوم جگہ اختیار کرتی جا رہی ہیں, موقع بموقع ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں, ان کی برائیاں بیان کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے آخری سفر پر مدینہ منورہ تشریف لائے, اور آپ راستے سے گزر رہے تھے مدینہ کی ایک گلی سے, ایک چٹیا یعنی مطلب ایک مصنوعی بال کا گچھا کسی عورت نے لگایا ہوگا, تو لگانے میں وہ نکل گیا اور نیچے پڑا تھا. آپ کا جو شرطی تھا, جو حفاظتی گارڈ, اس نے اٹھا کر کے حضرت کے ہاتھ میں دیا. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہے, ان کے ہاتھ میں وہ مصنوعی بال کی چوٹی ہے, اور یوں فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ نہ علماء, تمہارے علماء کہاں گئے, میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی مسلمان عورت ایسا کر سکتی ہے, تو یہودیوں کا کام ہو سکتا. گویا اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایسی چیزوں سے واقف کریں. آج تو کیا ہو گیا, ہم خود ہی ان مسائل سے غفلت برتنے لگے, ان کو چھوڑ کر کے دوسروں کے طریقے اپنانے لگے. ہماری زندگیاں تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ لوگ اس کو نمونے کے طور پر دیکھتے, پیش کرتے, اس کے بجائے وہ ساری برائیاں ہم ہی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو جو لوگوں کے یہاں رسم و رواج ہوتا ہے اس سے دگنا رسم و رواج مولوی کر رہا ہے, تو یہ پھر اب یہ مولوی دوسروں کو کیسے کہے گا کہ یہ شریعت کے خلاف. نہیں, ہمیں تو اس کے خلاف ڈٹ جانا ہے. جب شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اندر اپنے میری بری عادتوں کے عنوان سے بہت ایک تفصیلی مضمون شادی کے موقع پر آپ کے یہاں, کیا اپنی بیٹیوں کی جو شادی کرائی, اپنے بڑی دونوں بیٹیاں جو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں جو بڑی پہلی دو بیٹیاں تھیں, ان کے نکاح کا قصہ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کا رشتہ تو طے ہی ہو چکا تھا بچپن سے ان کے ساتھ, اور یہ دونوں حضرات اس زمانے میں مظاہر میں دورے کے اندر تھے, اور اس سال وہاں جب جلسہ ہوا مظاہر کا جلسہ وہاں سہارنپور کی جامع مسجد میں ہوا کرتا تھا, اور اس زمانے میں جو بڑے تھے حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے اکابر حضرت ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تشریف لایا کرتے تھے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ماں الیاس صاحب چچا جان آئے, تشریف لائے اگلے دن, اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کل یہ ہمارے اکابر ہوں گے, ان بچوں کا نکاح ہو جائے. میں نے کہا سبحان اللہ, رات کو جلسے میں جانے کے لیے جب میں نکل رہا تھا, گھر میں جا کر کے اپنی اہلیہ کو اس کی اطلاع دے دی کہ اس کا نکاح ان بچیوں کا کرا دیں, اب اسی مجلس میں بڑے ہمارے بزرگ موجود ہیں, ان کی دعائیں ہو جائے گی. تو کہا مجھے خوب یاد ہے کہ اہلیہ نے ایک جملہ کہا کہ اگر پہلے سے بتا دیا ہوتا تو نیا جوڑا ان کا سلوا لیتے. دادا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے اپنا جواب بھی یاد ہے خوب, میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ننگی پھر رہی ہے. گویا کہ عملی طریقہ, عمل آپ اور ہم عملی طور پر ان چیزوں کو برت کر کے بتلائیں گے تو دوسروں کو ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں. کہنے کی بات تو نہیں ہے, لیکن آپ کے اس کے لیے کہتا ہوں, میں جب فارغ ہوا اور اس کے بعد دیوبند گیا پڑھنے کے لیے, تو میرا دیوبند میں دوسرا سال تھا افتاء کا, اسی وقت والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. ان کے انتقال کے بعد ہمارے بڑے بھائی تھے, پڑھانے کے لیے ناول آیا, دو سال ناول کے اندر دوسرا سال ختم ہوا, میرا نکاح تھا. میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنا جو لباس ہے اسی لباس میں نکاح پڑھوں گا. چنانچہ میں پرانے کپڑے ہی جو ہے دھو کر اور پرانے چپل وغیرہ. اب ہمارے بڑے بھائی جو باپ کے حکم میں تھے, مجھے معلوم نہیں تھا, انہوں نے ایک جوڑا کپڑا نوایا سلوا رکھا تھا. جب نکاح کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بھائی میں نے اس نیت سے یہ سلوایا تھا, تم اس کو پہن لو. تو چونکہ وہ باپ کی جگہ پر تھی, ان کا جی رکھنے کے لیے پہن لیا, لیکن چپل تو وہی میرے پرانے گھسے پیٹے اسی چپل کے ساتھ. اور نکاح کی مجلس بھی رات کو رکھی, حالانکہ آپ کے یہاں بھی رسم و رواج جانتے ہیں, ہمارے اس زمانے میں رات کو نکاح کی مجلس ناتریو ہو اتنے رات نکاح کرے, یعنی جس کا نکاح ثانی ہوتا ہے وہ. ہمارے یہاں رات کو کبھی مجلس سے نکاح نہیں ہوتی, پہلا موقع تھا کہ میں نے رات میں اپنی مجلس. اچھا وہ ہمارے سسرالی رشتے دار جو تھے, ہماری دادی سانس تھی ماشاء اللہ, ان کو دینی معلومات بہت عورتوں میں بیٹھتی تھی تو واقعات بیان کرتی تھی, لیکن وہ رات پرانے دب کی عورتیں تھیں. تو نکاح کے بعد پھر ہم نے اگلے دن کے لیے ولیمے کا انتظام رخصتی, انہوں نے کہا رات میں تھوڑی رخصتی ہو سکتی ہے, وہی ناتریا والی بات آئی. میں نے کہا نہیں رات میں ہی رخصتی ہو. بہرحال ہر چیز, اور نکاح کے تیسرے دن تو تیسرے یا چوتھے دن وہاں سہارنپور رمضان گزارنے کے لیے بھی نکل بھی گیا. لوگ کہنے لگے ابھی تو تیرا نکاح, میں نے کہا بیوی کہیں جانے والی نہیں ہے, حضرت شیخ ہمارے احمد ہو, پتا نہیں ان کی صحبت کب میسر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہ وہ سعادت ہے جو دوسری مرتبہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تمنا کرنی پڑے گی. بیوی تو نکاح میں آ ہی چکی ہے رمضان کے بعد, پھر ہم اس پہ کر سکتے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام اپنی طرف سے رسم و رواج کو. ہمارے والد صاحب کے انتقال, یہ شادی کا جب موقع آیا تو والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. میں نے پہلے ہی اپنے بھائی کو یوں کہا کہ بھائی والد صاحب نے جو کچھ چھوڑا ہے, مکان چھوڑا ہے اور مکان کا سامان وغیرہ جو ہے, پہلے اس کو شریعت کے مطابق بہنوں کا حصہ دو, کیونکہ ہمارے یہاں اس کا بھی رواج نہیں تھا. ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, مرحوم ہو گئے, انہوں نے کیا کہا مجھے بڑا پسند آیا, ان کے درجات بلند فرمائے, کہ بھائی تجھے اسی لیے پڑھایا ہے کہ تو جو بتائے گا اس کے مطابق کریں گے. چنانچہ بہنوں کو بلایا, ان کو اب بہنوں کا بھی جو مزاج ہوتا ہے کہ نہیں ہم اپنا حصہ لیں گے, ان کو اس طرح کہ آپ کو لینا ہی پڑے گا. بڑا میں یہ بتلانا چاہتا ہوں, لوگ بولنے والے بولتے ہیں. اب ان کو والد صاحب نے ایک مکان چھوڑا تھا, سامان تھا, زمین تو کوئی تھی نہیں. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا ان کے پاس تھا کیا ایک مکان تھا بہن کو, تو لوگ تو کسی کو بھی ویسے چھوڑتے نہیں ہے بولنے کے اندر. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ہر موقع پر ایک عالم دین کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے احکام کو عملی طور پر جاری کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر وہ اب جب اس کے بعد لوگوں کو کوئی بات کہے گا, لوگ اس کو ضرور مانیں گے, چاہے بولنے والے بولتے رہے لیکن وہ ڈنکے کی چوٹ اس چیز کو بیان. اگر ہم میں کمزوری ہے, آج کیا ہو گیا نکاح کے موقع پر ہمارے نو فارغ طلبا ہوتے ہیں, نو فارغ فضلا, وہی کچھ ایسی چیزیں کر ڈالتے ہیں جو شریعت کے مناسب موافق ہوتی نہیں, لوگوں کو اس پر تنقید کا موقع ملتا ہے. پھر ہم کس منہ سے لوگوں کو کہیں گے کہ ہماری نکاح میں یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک, ہم تو ایک عالم ہونے کی حیثیت سے دین کے نمائندے ہیں, ہمارا ہر عمل گویا دین کی ترجمانی کر رہا ہے. اب اگر وہ غلط ہوگی تو کل اللہ تعالیٰ, گویا ہم اب غلط ترجمانی کر کے دین میں تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں, اور کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جو سزا ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ ایک عامی آدمی کو وہ عذاب نہیں ہو سکتا جو ایک عالم دین کو ہوگا, چونکہ اس کا عمل لوگوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا تھا. اس لیے بہرا میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی ہر چیز کے معاملے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اپنے گھر میں, اپنی اولاد کے معاملے میں, ہر چیز میں اس کا اہتمام ہو. اور مکتب میں پڑھانے والے ہمارے جو اساتذہ اور مدرسین ہیں وہ بھی, اور ان مدارس عربیہ میں پڑھانے والے وہ بھی, وہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنی نمازوں کا اہتمام, نماز با جماعت کا, صف اول کا, اور اسی طرح تکبیر اولیٰ کا, اور اسی طریقے سے جو ہے سنتوں کا اہتمام, قرآن کی تلاوت کا اہتمام, تسبیحات کا. آج کیا ہو گیا, آج اتنا بڑا مجمع اہل علم کا موجود ہے. میں سوال کلمہ آج صبح آپ نے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھا تھا, کتنے ہوں گے تو یوں کہیں گے کہ میں نے پڑھا ہے. وہ ہم یوں سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں, حالانکہ یہ ایک وہ چیز تھی ہوا، یہ تسبیحات، قرآن کی تلاوت، قرآن، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کو پوچھیں گے آپ قرآن، آج آپ نے قرآن کی کتنی تلاوت کی؟ آدھا پڑھا بھی نہیں. آج ہمارے دن راتیں ایسی گزرتی ہے کہ قرآن اٹھا کر کھولنے کی نوبت نہیں آتی، اس کی تلاوت کی نوبت نہیں آتی. ہمارے ہاتھ میں تسبیح جو ہے، اور ہم تسبیح صبح اور شام کی پڑھیں، اس کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام نہیں، نوافل کا اور سنتوں کا اہتمام نہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی پھر ہماری زندگی کے اندر روحانیت کہاں سے آئے گی؟ یہ تو ضروری ہے. اور اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس طرح خالی دکھلانے کے لیے نہیں، خالی رسمی طور پر نہیں، حقیقی طور پر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اگر قائم کریں گے، ان کے ساتھ عقیدت و محبت سے پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدے سے محروم نہیں رکھیں گے. آج تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں اپنا تعلق، لیکن کوئی ایسا ملتا نہیں. وہ اپنی اس کے لیے بھی یوں سوچتے ہیں کہ جنید بغدادی اگر آئیں گے وہ ہے اس قابل کہ ہماری اصلاح کریں، ورنہ آج کل تو آج اس وقت روئے زمین پر پائے جانے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ہم نے ذہن میں یہ سوچ رکھا ہے، حالانکہ اصلاح کا تعلق اس اپنے پیر کی تھی، اس پیر کے متعلق جو ہے، اس شیخ کے متعلق، اپنے زمانے کے مشائخ میں سے کسی معتبر شیخ نے اگر اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ کافی ہے. آپ کو جو ملے گا وہ اس کی بڑائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کو تو ملے گا اپنی عقیدت و محبت اور اپنے عمل کی وجہ سے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے آپ بیتی کے اندر اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل فرمایا ہے، پیر من خصص اعتقاد من بسس، کہ میرا پیر جو ہے وہ تو تن کا ہے، لیکن میں اس تن کے متعلق بھی عقیدت رکھتا ہوں، وہ عقیدت میرے لیے. حقیقت تو یہ ہے کہ پیر کے ساتھ جو اعتقاد ہوتا ہے وہ آدمی کو آگے بڑھاتا ہے، پیر کی یہ نہیں. پیر اتنا البتہ جو ضروری شرائط قرار دیے وہ ہونے چاہیے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بنا لیا ہے، وہاں جب بخاری پڑھنے کے لیے بیٹھے اس وقت تو یہ نہیں سوچا تھا آپ نے کہ ابن حجر اسقلانی پڑھائیں گے تو ہی میں بخاری پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، وہاں تو یہی پڑھا آپ نے سوچا تھا. تو جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، ہدایہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے، تو وہاں آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ جو شیخ الاسلام اور فخر الاسلام ہو وہ ہم کو پڑھائے گا تو ہی ہم ہدایہ پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے. وہاں جب یہ تھا، یہاں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق استوار کرنا ہے، اپنی عملی کمزوریوں کو دیکھو، اس کو کا محاسبہ کرو، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. سن تو صحیح کہتی ہے تجھے کیا، سن تو صحیح زمانے میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھے دنیا غائبانہ کیا. ہم ساری دنیا پر تنقید تو کرتے ہیں لیکن ہمارے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں، ذرا کان کھول کر اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنی کمزوریوں کا احتساب کر کے ان کمزوریوں کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے، دور کرنے کی، اور اللہ اخلاص پیدا کرنے کی، احتساب کی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور آج سے یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلی لائیں گے. اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے دین کی، علم کی خدمت کا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی ساری صلاحیتوں کو اور اپنی پوری توجہ کو اس کے اندر استعمال کریں گے. آج ہماری زندگی کے بیشتر اوقات ضائع اور برباد، مکتبوں میں پڑھانے والے، مکاتب میں پڑھانے والے ہمارے مدرسین، دو یا تین گھنٹے کا مکتب ہے، اس کے بعد جو 24 گھنٹے ہیں کہاں گزرتے ہیں؟ کوئی کسی درزی کی دکان پر، ٹیلر کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، باہر کرسی ڈال کر کے لوگ آتا ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ پر جا کر کے اخبار پڑھتا ہے. کوئی ہم نے اپنے اوقات، ہمارے پاس اوقات ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایسے ایسے مشغلے ہم نے تو آپ کی شان تھی کہ آپ اس طرح لوگوں کی دکانوں پر بیٹھتے، اوٹوں پر بیٹھتے، ایسے عوام کے ساتھ جا کر کے جو ہے عام گفتگو میں ان کے ساتھ مشغول ہوتی. آپ کی شان تو یہ تھی کہ آپ پڑھانے کے بعد مسجد میں جاتے ہیں, اپنے معمولات پورے کرتے ہیں, اس کے بعد گھر آ کر کے اپنے کتب خانے میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے, اور جو ہے لوگوں کی جو ہے اس کے لیے رہنمائی کے لیے, نماز کی درستگی کے لیے, لوگوں کے قرآن کی درستگی کے لیے, لوگوں کو شریعت کے خلاف باتوں سے بچانے کے لیے کیا کیا آپ کو تیاری کرنی ہے اس میں آپ مشغول ہوتے, اپنی زندگی کا گویا حساب لیتے اور اس کو درست کرنے کی محنتیں کرتے. یہ ہمارا کام تھا, اس کے بجائے یہ 24 گھنٹے ملے ہیں, ہم کہاں برباد کر رہے ہیں. سوچو, ہم نے اپنی زندگیوں کی قدر و قیمت نہیں سمجھی. ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا بڑا قیمتی ہے, بڑا قیمتی ہے. اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے, اور اس طرح ہم اگر اسی طرح اپنی زندگیاں گزار دیں گے تو کل کو اللہ کے حضور جواب دہی کا ہمارا منہ نہیں رہے گا. اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں, اور آج سے طے کر لیں کہ اب ہمیں اپنی زندگی کا ایک نہج صحیح طریقے سے بنانا ہے, اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.